بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، 7 اپریل 2000 مسجد دارالسلام پاوے گنا لاہور، جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر نواز شریف کی عمر قید اور ڈاکٹر جاوید اقبال کی خوش آئند تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال فرمایا، شکریہ۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، فقال عز وجل كما ورد في سورة القصص، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ آج 3 متفرق معاملات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اولین اور اہم ترین، اور آپ حضرات میں توقع کر رہے ہوں گے کہ ابھی کل ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 نے کراچی میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو عمر قید کی سزا دی ہے، اور لطیفے کے درجے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ 2 ہی مرتبہ وزیر اعظم رہے تھے تو 2 ہی مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ایک اعتبار سے تو کچھ موجب اطمینان بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے جو بڑی سزا کا اندیشہ تھا، موت کی سزا کا، وہ چونکہ نہیں دی گئی، تو اس کی بنا پر اندرونی اور بیرونی طور پر کسی بہت بڑے رد عمل کا امکان نہیں ہے۔ ہماری ملک کی گاڑی ویسے ہی ہچکولے کھا رہی ہے، بیرونی اعتبار سے بھی بہت دباؤ ہے، اندرونی طور پر بہت سی مشکلات سے دوچار ہیں، اس میں کوئی اس قسم کا ایجیٹیشن جو ہے اگر شروع ہو جاتا تو وہ بھی مزید مضر اور نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ عمر قید کا معاملہ ہے، اور یہ قید کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تغیر و تبدل بھی ہوتا رہتا ہے، کچھ کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، لہذا اس کی اس درجے کی شدت نہیں ہے کہ جس درجے اگر وہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی اور اگر موت کی سزا دی گئی ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ پورا مقدمہ جس طور سے چلا ہے، اس پر نہ صرف یہ کہ جو وکلائے استغاثہ تھے بلکہ جو وکلائے صفائی تھے انہوں نے بھی جس قدر اطمینان کا اظہار کیا ہے، شاید ہی کبھی ایسے کسی مقدمے میں اس درجے 2 طرفہ اطمینان کا اظہار ہوا، اور یہ اطمینان جو ہے صرف وکلاء کا نہیں ہے بلکہ پارٹیز کا بھی تھا، یہاں تک کہ آخری وقت تک میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے پورا اعتماد ہے، اطمینان ہے جج کے شخصیت پر اور جج کے کردار پر۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ اس کے فوراً بعد انہوں نے فیصلہ بدل دیا ہے کہ یہ انجینئرڈ ورڈکٹ ہے، ڈیسیجن ہے، اور وہی پھر ان کی اہلیہ صاحبہ نے بھی وہی لفظ جو ان سے سنا تھا عدالت میں اسی کو پھر اخبار نویسوں کے سامنے انہوں نے دہرا دیا، وہ اگر یہ نہ کہتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ زیادہ جو ہے اس میں شخصیت جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کا منظر سامنے آتا اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے عدالت نے دیانتاً جو سمجھا ہے وہ فیصلہ دیا ہے، باقی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے، اپیل کا معاملہ جو ہے وہ کھلا ہے اور ابھی اس پر گفتگو اور بحث جو ہے اس کے لیے امکان موجود ہے۔ بہرحال یہ صورتحال اس اعتبار سے یقیناً تکلیف دہ ہے کہ ہماری سیاسی زندگی اور قومی سطح پر ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس کی کوئی اچھی صورت جو ہے پوری دنیا کے سامنے نہیں آ رہی۔ بار بار بی بی سی والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھا پاکستان کا وہ تو پھانسی دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ عام الیکشن پاکستان میں ہوئے ہی تھے اس وقت اور اس کے نتیجے میں 70 کے الیکشن کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، پھر وہ الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے ذوالفقار علی بھٹو اس کی حکومت بنی، اس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد تو پھر مارشل لا کا طویل دور آیا ہے، پھر وہ مارشل لا اٹھا ہے تو یہ دو وزیر اعظم جو آئے ہیں ایک دوسرے کے بعد دو مرتبہ، دونوں کا کردار کچھ اچھا نہیں رہا اور دونوں ہی بدنامی لے کر دو مرتبہ ایوان اقتدار سے نکلے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ پہلی وزیرہ عظمیٰ جو ہے اس کا شوہر جس وقت جیل میں بند ہے، خود وہ بھی اگر پاکستان آئے گی تو گرفتار ہو جائے گی، اور یہ دوسرے وزیر اعظم جو ہے یہ بھی اب جیل میں ہے۔ تو ہماری جو یوں سمجھیے کہ سیاسی اور قومی زندگی ہے اس کی کوئی اچھی تصویر دنیا کے سامنے نہیں آ رہی، اس اعتبار سے یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے تشویش کا موجب ہے اور باعث تاسف ہے۔ تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عمر قید پر اکتفا کی گئی ہے، یہ قابل اطمینان بات ہے، اور یہ کہ جو بھی جس صورت سے بھی یہ مقدمہ چلا ہے یقیناً اس پر بھی پوری دنیا میں اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ البتہ غور طلب بات یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں تین عظیم شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین مواقع عنایت فرمائے ہماری تاریخ کے دوران، سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک سیاست دان تھا اور بہت ذہین آدمی تھا، بہت تعلیم یافتہ آدمی تھا، کوئی شک نہیں اس میں، بہت باصلاحیت تھا، پوری دنیا میں اس نے اپنی ایک حیثیت منوا لی تھی، عالم اسلام کا تو وہ سمجھیے کہ ایک طرح سے متفق علیہ جو ہے اسپوکس مین بن گیا تھا، اس لیے کہ شاہ فیصل شہید جو ہیں رحمہ اللہ انہوں نے تو گویا کہ اسے اپنا متبنہ ہی بنا لیا تھا، بیٹا بنا لیا تھا، جس طور سے کہ بھٹو کی اسے پرستی کر رہے تھے، اور اسے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا تاریخ نے کہ اس ملک کے اندر ایک بڑی بنیادی تبدیلی لے آتا، وہ کام کہ جو بھارت نے آزادی کے فوراً بعد کر لیا تھا، کم سے کم یہ ربع صدی کے بعد تو کر لیتے، یعنی جاگیرداری کا اور بڑی زمینداری کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ہی اٹرلی فیلڈ، وہ اپنی خود جو جاگیردارانہ کھلڑی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکا، لہذا ناکام ہو گیا، اور پھر یہ کہ اس کا انجام جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، اس کے خیر بہت سے اسباب ہیں، بیرونی بھی داخلی بھی، داخلی طور پر ویسے بھی وہ ناکام رہا، نہ صرف یہ کہ جاگیرداری کو ختم کرنے میں ناکام بلکہ یہ کہ اندرونی طور پر جتنا کچھ وہ کامیاب رہا بیرونی پالیسی کے اعتبار سے اور عالمی سطح پر، اتنا ہی وہ اندرونی طور پر ملک کے نظم و نسق کو چلانے میں ناکام رہا۔ بہرحال دوسرا موقع ملا تھا، بہت بڑا موقع جنرل ضیاء الحق صاحب کو، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام مصطفیٰ تحریک اس کے عوامل کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، اس کو چھوڑ دیجیے، فور اینڈ اگینسٹ کیا ہے اس کے، اس کو اس وقت تجزیہ میرا پیش نظر نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی فیکٹ ریمینس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ساری گفتگو کے بعد بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک مذہبی جوش و گروش اس طرح کا پیدا ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں، کہ جس کا یوں واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا اور درست کہا کہ تحریک پاکستان کے دوران کا مذہبی جوش و خروش جو ہے اس سے بھی وہ بڑھ کر تھا۔ اس وقت وہ اللہ کا بندہ اگر فیصلہ کن اقدام کرتا اور اسلام کی تنفیذ پر جو ہے بالکل یکسو ہو کر اگر پیش قدمی کرتا تو کوئی طاقت اس کا راستہ روکنے والی نہیں تھی، لیکن محرومی، ناکامی، ایک دو قدم اٹھائے ہیں قرارداد مقاصد کو دیباچے سے اٹھا کر، وہ دفعہ دو الف کی حیثیت سے دستور کا جز بنا دیا، شہزاد سید کورٹ بنائی تو اس کو ہتھکڑیاں پہنا دی، اسے بیڑیاں ڈال دی اس کے ٹانگوں میں، بار بڑے نیم دلانہ سے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تو زکوٰۃ کو بدنام کرنے والا نظام قائم کیا. وہ زکوٰۃ کا نظام ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ اور ہی نظام ہے, اور اسے یوز بھی کیا پھر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. بہرحال بری طرح ناکام ہو کر دنیا سے گیا ہے. اور ہم نہیں کہہ سکتے, یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے تکوینی معاملات ہیں کہ جس نوع کی موت انہیں میسر آئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوتا. اب یہ تیسری شخصیت تھی نواز شریف صاحب کی, انہیں بھی جو موقع ملا ہے, واقعہ یہ کہ پورے 50 برس کے بعد 1997 میں آ کر پاکستان کے 50 برس پورے ہوئے, اور 1997 کے فروری میں الیکشن ہوئے تھے. ویسے یہ کہ 51.5 برس تقریباً ہو چکے تھے قمری حساب سے, لیکن آپ چلیے عام جو ہمارا حساب ہے, پوری نصف صدی کے بعد. پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ کا احیاء ہوا, مسلم لیگ دوبارہ مسلم لیگ کے نام سے, وہ مسلم لیگ تھی نہیں تھی, قائد اعظم کی مسلم لیگ کی صحیح جانشین تھی یا نہیں تھی, اس بحث میں نہیں پڑتا, لیکن مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت, اس کا احیاء ہوا. وہ واقعتاً ایک عوامی بیس کے ساتھ سامنے آئی, کارکنوں کی بھی ایک بڑی فوج جو ہے اس کے اندر نظر آئی. اور یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو محنت کی, جو مشقت کی, جو باغ دوڑ کی, اس کا اعتراف ہر شخص کو کرنا پڑا. لیکن یہ کہ پھر جتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے, واقعہ یہ کہ یہ بھی 50 برس کے بعد 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ مینڈیٹ ملا تھا, کہ جو پھر یہ 1997 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مینڈیٹ ملا ہے. ورنہ اس کے درمیان کے عرصے میں تو مسلم لیگ رفتہ رفتہ وہ یہ کہ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے, نہ ہونے کے درجے میں آ چکی, 4 ٹکڑے 3 ٹکڑے 5 ٹکڑے, کون جانشین ہے کون نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ مسلم لیگ کا احیاء, اور نمبر دو یہ کہ اس میں اس قدر زبردست مینڈیٹ کا ملنا, حالانکہ اس وقت جو ہے بے نظیر اعتراض نہیں کر سکی تھی الیکشن پہ. بعد میں اس نے کہا کہ انجینئرڈ الیکشن تھے, وہی لفظ استعمال کیا ہے, لیکن الیکشنز کے بارے میں یہ پوری دنیا نے مانا تھا کہ وہ صاف تھے, شفاف تھے, بالکل کھلا معاملہ ہوا تھا, اس کے اوپر کوئی حرف نہیں رکھا جا سکا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی کچھ جو وہاں عبوری حکومت بنائی گئی تھی اس میں سارے جو بھی تھے پیپلز پارٹی کے دشمنوں کو جمع کر دیا گیا تھا, اس طرح کا تھا, لیکن الیکشن اینڈ تھرو جو پروسیس آف الیکشن جو ہے کہیں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. پھر یہ کہ اس کا ایک خاندان سے تعلق تھا جس کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے. ان کے یہاں اگر کوئی اور کمزوریاں ہوں گی, اندر خانے کوئی گڑبڑ کوئی غلط کام کرتے بھی ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال جو ان کا کردار سامنے تھا, اور اسی کا معاملہ ہوتا ہے پبلک لائف کے اندر, کہ وہ بہرحال ایک مذہبی مزاج رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, خود میاں نواز شریف صاحب بھی اچھی قرات کرتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, امامت بھی کراتے گئے ہیں, تو اس حوالے سے یہ خاندان ایسا تھا. میاں محمد شریف صاحب کا مذہبی مزاج, زیادہ تر رجحان تو ان کا تھا کہ جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں ان کے ساتھ ان کی عقیدت تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم دیوبندی جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا ایک ریکارڈ رکھا ہوا تھا, جامعہ اشرفیہ کے ساتھ بھی ان کا ایک رابطہ تھا. تو اس اعتبار سے معتدل مذہبی مزاج, حنفی مذہبی مزاج جو ہے اس کا حامل ایک خاندان, حج اور عمرے سے دلچسپی, یہ ساری چیزیں. میری تو پہلی ملاقات جو ہوئی میاں شریف صاحب سے, اور وہ بھی اس طور سے کہ میں نے تو انہیں پہچانا بھی نہیں تھا. دسمبر 1995 میں میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا, اور ویل چیئر پر میں تھا, اس لیے کہ اس وقت میرے گھٹنوں میں بہت شدید تکلیف تھی. تو ایک صف سے اٹھ کر ایک بزرگ سے آدمی آئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے کہ آپ کو ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا جی میرے گھٹنوں میں بہت شدید تکلیف. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا. میں نے کہا آپ اپنا تعارف تو کرائیں, میں تو آپ کو جانتا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں میاں محمد شریف ہوں. تو پھر وہ ذہن میں بھی میرے ایک دم کلک کیا کہ ایک زمانہ اسی زمانے میں جبکہ وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, ایک دفعہ ہی نے پولیس کے اہلکار جو ہے گھسیٹ کر ان کے دفتر سے نکال کر لے کر گئے تھے, اور وہ واحد موقع ہے کہ اخبارات میں ان کی تصویر آئی تھی, تو وہ کلک کر گئی کہ ہاں یہ وہ ہیں. بہرحال میں ان سے نا واقف تھا, میری ملاقات تھی. لیکن یہ کہ مذہبی گھرانہ ہونے کا, اور جو جس طریقے سے کہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا طاہر القادری صاحب کو, اگرچہ طاہر القادری صاحب تو انکار کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہاں ایک یہ جو شادمان کے علاقے کی ایک چھوٹی سی مسجد سے اٹھا کر ان کو جو لے کر گئے ہیں, تو میاں شریف صاحب بھی لے کر گئے ہیں. پھر وہ جو اتفاق مسجد ہے اس کے ٹھاٹ باٹ, اس کا سارا معاملہ جو ہے, پھر جو یہ رقبے ان کو ملے ہیں جن میں انہوں نے جو ہے یونیورسٹی بنائی, یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ کہ اس کے علاوہ کیا تھا کیا نہیں تھا, یہ میں کچھ کہنے کو تیار نہیں, واللہ اعلم. وہ کہتے ہیں میں نے ایک پیسے کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا, لیکن یہ کہ جو بھی لوگوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ بہت انہوں نے سرپرستی کی تھی. تو اس اعتبار سے یہ تیسرا نقطہ تھا کہ ان سے توقع تھی کہ یہ شاید, اور واقعہ یہ کہ میرے اپنے دل میں بھی وہ ایک امید سی جاگ گئی تھی کہ یہ بات 50 برس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے والا ہے. یہ 3 نکات جو میں نے گنوائے ہیں کہ مسلم لیگ کا احیاء, اور پھر مسلم لیگ کو اتنا بڑا مینڈیٹ پنجاب میں اور مرکز میں, تو سالڈ مسلم لیگ کی حکومت ہے. باقی جگہوں پر بھی چاہے کولیشن وغیرہ تھی لیکن مسلم لیگ کی حیثیت سیاسی اعتبار سے مسلم تھی, 3 صوبوں کے اندر مخیا میں بھی. حالانکہ ویسے تو یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہونے کے اعتبار سے 3 کے مساوی ہو جاتا ہے. اس حوالے سے در حقیقت بڑی امید تھی اور بہت بڑا موقع اللہ نے انہیں دیا تھا. ایسے ہی دل میں خیال آیا میرے, میں نے 14 فروری کو جو تقریر یہیں کی تھی اس کا وہ کیسٹ جو ہے میں نے میاں شریف صاحب کو بھجوا دیا اور خط لکھا انہیں کہ آپ نے 1995 میں کہا تھا کہ آپ ملاقات کریں گے, اور پھر جب واپسی پر پھر میں ہوائی جہاز میں مجھے معلوم ہوا کہ جس جہاز سے میں آ رہا تھا اسی سے وہ آ رہے تھے, تو پھر اب میں اٹھ کر گیا تھا مسجد میں, مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے وہ اٹھ کر آئے تھے اپنی صف سے میرے پاس مزاج کرسی کے لیے. اب میں انہیں سلام کرنے کے لیے گیا اپنی اکانومی کلاس سے فرسٹ کلاس میں, تو وہاں دوبارہ کہا تھا انہوں نے کہ میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا. تو میں نے کہا آپ نے تو ملاقات نہیں آپ نے کی, اور میں خیال تو کرتا رہا لیکن یہ سوچ کر میں رک گیا کہ دین کے خادموں کا دولت مندوں اور امیروں کے در پر حاضری دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بس میرا یہ جملہ کہیں انہیں لگ گیا ان کے دل کو. ظاہر بات ہے یہ بھی ایک کسی شخص کی اپنی ذاتی جو ہے وہ دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی رغبت اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے, اس کی علامت ہے کہ یہ جملہ جو ہے ان کے دل کو جا کر لگا. اور وہ تیسرے دن جو ہے اپنے 3 بیٹوں سمیت آ گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے چند مہینے تک جو وعدے انہوں نے مجھ سے کیے بڑے پختہ وعدے کیے. میں نے کہا دستور میں آپ یہ جو رکھنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا دستور جو ہے اس وقت منافقت کا پلندہ ہے اس اعتبار سے کہ پورا اسلام اس میں ہے. جیسے منافق پورا مسلمان ہوتا ہے, قانون مسلمان ہوتا ہے. حضور نے عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے, ایک مسلمان کی حیثیت سے آخری وقت تک اسے ٹریٹ کیا ہے. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ حضور بے خبر نہیں تھے اس کی شرارتوں سے اور اس کی خباثتوں سے, اور یہ کہ وہ تمام منافقین کا سردار تھا, لیکن منافق لیگلی مسلمان ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے جو بھی ایک ایک حقائق تھے, تو ان کے دل کو یہ بات جا لگی اور وہ آئے اور وعدے انہوں نے کیے بڑے پختہ وعدے کیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا دستور کے اندر یہ جو منافقت ہے کہ پورا اسلام اس میں موجود ہے, جیسے منافق پورا مسلمان ہوتا ہے, لیکن اس سے چور دروازے ایسے ہیں کہ وہ مؤثر نہیں ہے. یہ چور دروازے ہیں یہ بند کر دیجئے, اور اس عمل کو ذرا تیزی کے ساتھ حرکت دینے کے لیے جو یہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے ججوں کا ایک تو معیار اونچا کیجئے, ان کی سروسز کو ایٹ پار لے آئیے, ٹرمز آف سروس کو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے ہوتے ہیں, اور ان کی تعداد بڑھائیے تاکہ تیزی کے ساتھ یہ گاڑی آگے چلے. میں نے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ایک دن میں آپ شریعت نافذ کر دیں, یہ میرا مطالبہ نہیں تھا, لیکن یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنلی پہلے سے دستور میں ایک پروسیس معین ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ ذرا ایکسلریٹ کریں, اور اس کے اوپر جو بریک لگے ہوئے ہیں جو چور دروازے ان کو ختم کر دیں. مانا انہوں نے کہ صحیح ہے, ہم کریں گے, لازمن کریں گے. ہمارے پاس جو ہے اسمبلی کے اندر تو پوری جو ہے 2/3 کی بھی اکثریت ہے, جب چاہے ترمیم کر سکتے ہیں. سینٹ کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوگا, میں نے کہا کوئی سینٹ کے اندر رکاوٹ نہیں بنے گا اگر واقعی آپ شریعت کی طرف پیش قدمی کریں, اور اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو ہم جائیں گے, ہم ان کے پاؤں پکڑیں گے, ان سے ہم درخواست کریں گے خدا کے لیے, یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. پختہ وعدے کر کے گئے, پھر 6 مہینے گزر گئے, کوئی خبر ہی نہیں. پھر جب یہ میاں شریف صاحب آئے تھے, ان کو پھر کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا, یہ گئے انگلینڈ, وہاں سے واپس آئے, تو پھر میں نے ایک اخبار میں پھر میں نے اشتہار دیا, میں نے خط بھی نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, کیا عجب کہ یہ ایک موقع آپ کو اللہ نے دیا. وہ جو قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, یہ جو آپ کو صحت دی ہے یہ ایک موقع پھر جو آپ نے گوا دیا پہلے اتنے عرصے مجھ سے پختہ وعدہ کر کے گئے تھے اور کچھ نہیں کیا ابھی تک, تو شاید اللہ نے اس کا موقع آپ کو دیا ہے, تو آپ ذرا سوچئے جلدی کی. پھر آ گئے 3 بیٹوں سمیت. اب اس سے ظاہر بات ہے مجھے کچھ لوگ ملامت کرتے ہیں کہ تم نے خام خواہوں سے دھوکہ کھایا, لیکن میں کہتا ہوں میں تو اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا. ایک شریف آدمی دوسرے شریف آدمی کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے. میرا کوئی حیثیت, میری سیاسی حیثیت نہیں کہ اسمبلی کے کوئی 10-15 ممبر میرے زیر اثر ہو جن کی سپورٹ انہیں درکار ہو. پھر میری کوئی نیوسنس ویلیو نہیں کہ میں کوئی ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہوں تو اس حوالے سے وہ میرے پاس چل کر آئے. میرے کوئی حیثیت ہی نہیں, نہ کوئی مذہبی فرقہ بڑا ہے کہ جس کی کسی مذہبی جماعت کا میں سربراہ ہوں. میری تو چھوٹی سی ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، میں کام کر رہا ہوں، دین کا خادم ہوں، تو میرے پاس چل کر آ جانا، تینوں بیٹوں سمیت، میاں شریف، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، سارے کے سارے شرفا جمع، اور وہ دو دفعہ میرے پاس تشریف لے آئے اور پختہ وعدے کیے، اور دوسری مرتبہ جب آئے ہیں میرے اس اشتہار کے جواب میں، اس میں تو جب میں نے کہا سود کے معاملے میں، پہلی بات تو یہ کہ پھر انہوں نے پختہ وعدہ کیا کہ دستور میں ترمیم ہم فوراً کر دیں گے سود کے بارے میں، البتہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا بہت سی دقتیں ہیں، کیا 3 سال کی مہلت؟ میں نے کہا نہیں، 1 سال کے اندر اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں بآسانی، اور میاں شریف نے نہیں، 6 مہینے کے اندر اندر ختم کر. مجھے پھر حوصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ میں جانتا تھا کہ یہ بیٹے جو ہیں یہ باپ کا بہت ادب کرتے ہیں، یہ مشرقی روایات، جہاں مذہبی روایات ان کے خاندان میں ہیں وہاں یہ مشرقی روایات بھی ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور یہ کہ وہ اب ازمن قدیم کا آدمی سمجھا جائے، نہیں، اس کی ادب کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. تو یہ میرے علم میں تھا. بہرحال اسی سے حوصلہ پا کر پھر میں نے سوچا کہ 2 مرتبہ تو یہ چل کر میرے پاس آئے ہیں، اب ایک مرتبہ میں وفد لے کر تنظیم اسلامی کا ٹائم لے کر پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر ملا. یہ مئی کی کوئی تاریخ تھی 1998 کی. وہاں جو جس و انداز تھا ان کا، میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا منافقت تھی، کیا تھا، جھوٹ تھا، دھوکا تھا، فریب تھا، جس انداز میں 2 مرتبہ انہوں نے کہا ہے. ان کی پوری ٹیم اس وقت جو ہے، جو ٹاپ کی جو اس وقت کے کلوزسٹ جو تھے وہ سب موجود تھے، راجہ ظفر الحق صاحب موجود ہیں، اور جنرل مجید ملک موجود ہیں، اور ان کے بڑے بڑے یہ سیف الرحمان اور یہ وہ. سیف الرحمان کو شاید اسی وقت کہیں بیرون سفر پہ جانا تھا، تو وہ جب اختتام ہوا تو جلدی سے مل کر گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کی سب پوری ٹیم تھی، ہمارے بھی 6-7 افراد تھے. 2 مرتبہ کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے. جب جنرل مجید ملک نے کہا کہ جناب انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، اس لیے کہ ہم نے سجیسٹ کر دیا تھا شکوار دستور کی فلاں شک کی فلاں دفعہ کے فلاں شک میں اس لفظ کا اضافہ ہوگا، فلاں شک کے اندر یہ الفاظ داخل کیے جائیں گے یا فلاں الفاظ نکال دیے جائیں گے. یہ سارا کام کر کے دستور کا سارا جو ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بلایا تھا جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان صاحب کو کراچی سے، اور ان کا ایک بڑا مفصل لیکچر جو ہے وہ ہوا تھا اسی موضوع پر، پاکستان کے دستور میں جو اسلامی شتے ہیں ان میں جو کوتاہیاں کمیاں ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے. لیکن یہ کہ جو 2 مرتبہ کہا کہ پھر جی راجہ صاحب تیاری کیجئے اور یہ جو ہے اس کے لیے بل بنائیے، پھر جو ہے 1.5 سال گزر گیا. اس دوران میں انہوں نے اپنی جو ہے سیاسی حیثیت، اپنے اختیار، اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا لیا. سب سے پہلے، حالانکہ اب یہ تارڑ صاحب صدر ہیں ہمارے، ویسے بھی مذہبی آدمی ہیں، میری بھی کچھ نہ کچھ میل جول ان سے تھی ان کے صدر بننے سے پہلے، میں اچھی رائے ان کے بارے میں رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی جو حیثیت جو بھی بنی صدر ہونے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ میاں شریف کا فیصلہ تھا، یہ سلیکشن میاں شریف کا، اور یہ کہ ظاہر بات ہے نواز شریف نے بنایا، تو وہ ان کے خلاف کیسے جا سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی ان پر بھی اعتماد نہیں کیا، ان سے بھی وہ اختیار واپس لے لیا کہ وہ کب کسی وقت جو ہے وہ اسمبلی کو یا وزیر اعظم کو وہ ڈسمس نہیں کر سکتے. حالانکہ ان سے زیادہ معتمد علیہ آدمی جو ہے وہ تو جیسے مرغ دست آموز جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو اس طرح کی شخصیت اگر کہا جائے تو غلط نہیں، ان سے بھی نہیں، یعنی بے اعتمادی کی یہ انتہا کہ یہ اختیار. پھر اسمبلی کے اندر 14ویں ترمیم آ گئی، اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اسے اسمبلی کی سیٹ چھوڑنی پڑے گی، گویا کہ بے دست و پا کر دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اور یہ کہ یہ سارے کام تو کر لیے، عدلیہ پر حملہ کر کے، عدلیہ کو تقسیم کر کے جو بھی کام کیا گیا وہ تو تاریخ کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں بے نظیر واقعہ ہے، عدلیہ پر، سپریم کورٹ پر اس طرح حملہ ہو جانا، اور جس طرح کے عدلیہ کی، سپریم کورٹ کی انہوں نے عین پارلیمنٹ میں توہین کی تھی، یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں انہونی باتیں ہوتی ہیں. آدمی کہیں پبلک پریس کانفرنس میں اور پارلیمنٹ میں ایز پرائم منسٹر جس طریقے کی توہین کی تھی عدالت کی انہوں نے، یہ سارے جو ہے اس سے محسوس ہوتا ہے اصل میں، کہ میں جب اس پر غور کرتا ہوں کہ اصل میں ان کا مرض کیا تھا. آپ نے شاید بی بی سی کا تبصرہ پڑھا ہو کہ یہ ان کی کوئی نفسیاتی ساخت ہے، یہ ایک کیس ہے اسٹڈی کے لیے، اس کی کیا نفسیات ہے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ ماریں کھائی ہیں اور اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے، کیا خلا ہے ان کی نفسیات کے اندر. اور یہ بھی کہا ہے بی بی سی نے کہ جہاں تک بھٹو کا معاملہ، اسے وقت ملا ہی نہیں کہ وہ اپنا تجزیہ کر سکتا اور سوچتا ماضی میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، وہ تو چٹ پٹ معاملہ اس کا ختم کیا، وہ تو فیصلہ آیا ہو تو ایگزیکیوشن ہو گئی. ان کے پاس وقت ہے، ظاہر بات ہے کہ اب اب یہ اپیل بھی ہو, فرض کیجئے کچھ تھوڑی کمی بھی ہو جائے صدا میں, لیکن اس کی کوئی توقع نہیں ہے کہ بری ہو جائیں. یہ مقدمہ جس طور کا سامنے آیا ہے, اس لیے کہ ڈسٹرکٹ جو میرٹ پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے چونکہ ثبوت مہیا پورے نہیں ہو سکے, سرکمسٹانشل ایویڈنس تو پورا موجود ہے کہ انہوں نے ابٹمنٹ کی ہے اور وزیر اعظم نے جو جرم کیا ہے اس میں شریک ہے, لیکن وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, اس کے لیے جس کو پن پوائنٹ کر کے کہا جا سکے کہ اس کے لیے شہادت نہیں ملے, وہ نہیں ملی, اس لیے انہوں نے بری کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس پس منظر میں دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے شہادت وہ اتنی پختہ ہوگی کہ جس کی بنا پر اتنی سخت سزا دی گئی. لیکن بہرحال یہ کہ ان کو اب جو بھی جیل میں رہنا ہے تو موقع ہے, لیکن میں نے جو تجزیہ کیا در حقیقت, ویسے تو یہ کہ میں نے جو آیت پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھی ہے, یہ سورہ اعراف کی جو تین آیات ہیں کہ تاریخ میں یہ حادثے بہت مرتبہ ہوئے ہیں, قومی سطح پر پاکستان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا جس کی ایک مثال قرآن مجید نے ابدی ہدایت کے لیے یہ سورہ اعراف کے ان آیات کے اندر شامل کر دی ہے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اے نبی ذرا انہیں مسلمانوں کو اس شخص کی بات سنا دیجئے, اس کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. آیات معجزات کے معنی, صاحب کرامت شخص تھا یہ بلعام بن باورا, اسی طرح صاحب کرامت ہے پاکستان, اس کا وجود میں آنا جو ہے 100 معجزات کا نتیجہ ہے, یہ معجزہ جو نکلا ہے برآمد ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی بحثیت مجموعی یہ آیات جو ہیں اس پر منطبق ہوتی ہیں, اور اس شخصیت کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ جن کو اللہ نے یہ مواقع دیے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, بجائے اس کے کہ ان آیات کی قدر کرتے, ان کے تقاضوں کو پورا کرتے, ان سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, جب آدمی نکل بھاگتا ہے خود فیصلہ کرتا ہے, اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ, جو خود جو ہے وہ گمراہ ہو اور اے شیطان تیری پیروی کریں گے, انہیں تو جس طرح چاہیے لے جائیے اور جس کھائی میں چاہیے انہیں پٹک دیجو اور جہنم میں گرا دیجو. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو بندے میرے ساتھ جڑے رہیں گے, میرے دامن سے وابستہ رہیں گے, تمہیں ان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. تو یہ کہ پہلے انسان خود غلطی جو ہے غلط راستے کو چوز کرتا ہے اور پھر شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. فاطمہ شیطان, اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ آخری درجے کے گمراہوں میں سے ہو کر رہا. وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو جو ہم نے وہ آیات عطا کی تھی, وہ آیات جو میں نے گنوائی ہے, مسلم جی کا احیاء اتنا بڑا معجزہ, مردہ جماعت بالکل ہو چکی تھی, کئی ٹکڑے ہو چکے تھے, پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اس کا, اس کی لاش متعفن ہو چکی تھی, کچھ رہا ہی نہیں تھا مسلم لیگ کے نام میں, لیکن اس مسلم لیگ کا زندہ ہو جانا معجزہ تھا, احیاء موتا کے درجے کا معجزہ ہے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوا. پھر یہ اتنا بھاری منجے پیپلز پارٹی جیسی جماعت, اور جس نے اس کے جیالوں کی ایک تعداد اور بھٹو کی روایت, بھٹو کا نام ابھی تک زندہ چلا آ رہا تھا, یہ معجزہ تھی. لیکن یہ ہے کہ ان سے نکل بھاگا, اس کے نتیجے میں وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر وہ تو زمین کے اندر دھستا چلا گیا. یہ زمین میں دھسنا جو ہے, میں نے آج غور کیا خاص طور پر, زمین سے مراد زمینی خواہشات, دنیاوی آرزوئیں تمنائیں, وہ شہوت کی بھی ہو سکتی ہیں. بلعام بن باورا کا معاملہ شہوت کا تھا, جنسی شہوت کا تھا, وہ کوئی اور نوعیت کا مال و دولت کی حوث بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں قارون کا معاملہ مال و دولت کا تھا, جس کی وجہ سے کہ وہ اپنی قوم کا غدار بنا اور فرعون کے مصاحبین میں شامل ہو گیا, جیسے ہمارے ہاں ہوتے تھے خطاب یافتہ لوگ انگریزی دور میں. ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے قوم سے غداری کے مرتکب ہوتے تھے اور انگریز کے جو ہے حاشیہ نشین ہوتے تھے, اسی طرح اس نے کیا. تو دولت بھی ایک شے ہے, اور اسی طریقے سے شہوت بھی انسان کے اندر ایک دائیہ ہے, جس کی بنا پر کہ انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر یہ کہ اس کو شیطان جو ہے پھر اسے اپنا نرم چارہ بنا دیتا ہے, اسے خوب جو ہے وہ رسوا کرتا ہے اور آخری جو گمراہی کی وادی ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچا کر دم لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید پر جب غور کریں آپ کو تو ایک لفظ خاص طور پر آتا, تکاثر, کثرت کی طلب, اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے, محتاط کی طلب. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, یہ تکاثر آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک کہ قبر تک آدمی نہ پہنچ جائے. لیکن اس تکاثر کا قرآن مجید میں جو زیادہ تر ذکر آیا مثلا سورہ حدید میں بھی آیا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. عام انسانی سطح پر یہ تکاثر ہوتا ہے دو چیزوں میں، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ اولاد. آج کل اولاد کی اتنی قدر نہیں رہی، لیکن ہے، یہ جو اونچی فیملیز ہیں ان میں اب بھی قدر ہے. وہ بہت بڑا بزنس ہے، ظاہر بات ہے اس کو چلانے والے ہاتھ چاہیے نا، بیٹے چاہیے کہ جو اس کو لے کر آگے چلے، نسل منتقل ہو. وہ عام آدمی کے لیے مصیبت بن چکی ہے اس وقت اولاد کی کثرت ہو. لیکن یہ کہ ایک تو دیہاتی زندگی کے اندر بھی اولاد کی اہمیت اپنی ہے، جس کے پاس بازو ہے اسی کی عزت ہوتی ہے دیہاتی معاشرے کے اندر. اگر بازو نہیں ہے اس کے پاس کہ جو عین وقت کے اوپر آ کر جھگڑے تو وہاں ہوتے ہی رہتے، ان جھگڑوں میں ظاہر بات ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس جوان بیٹر کی فوج نہیں ہے موجود تو اس کو سر جھکانا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ بڑے اونچے گھرانوں کے اندر بھی اولاد کی کثرت کا معاملہ اب بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اس امپائر کو آگے لے کر چل سکے. تو تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دو چیزیں، یہ تکاثر دنیا میں عام طور پر نہیں ہے. لیکن میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہاں تک تو میاں محمد شریف صاحب کا معاملہ ہے، لیکن میاں محمد نواز کا معاملہ جو ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا. تکاثر فی الاختیارات والاقتدار، قوت، طاقت، اختیارات جو ہے اس میں کثرت اور کثرت اور کثرت اور کثرت، کوئی نہ رہ جائے میرے سامنے، کسی کے سامنے میں جواب دینا ہوں کوئی مجھ سے پوچھ نہ سکے، کوئی پرسش نہ کر سکے، کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں، میں جو چاہوں کروں. یہ جو ایک مالی خولیہ پیدا ہوا، اور یہ جو ایک ہوکا لگ گیا، ہوکا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اقتدار اور اختیار کا ہوکا، جس کے نتیجے میں جیسے میں نے کہا کہ پہلے غیر مسلح کیا صدر صاحب کو، پھر بے دستوپا کر دیا پارلیمنٹ کو، پھر جوڈیشری کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا. اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ دو بیڑے اور غرق کرنے پر آ گئے تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے. یہ اب دین و شریعت کا بیڑا غرق کرنے پر آئے تھے، یعنی ڈیڑھ سال تک اپنے تمام وعدوں، اور ہم نے وہ ساری ترمیم بنا کر دی تھی، اس کی طرف تو ایک نگاہ نہیں ڈالی. 15ویں ترمیم جو لے کر آئے تھے وہ دین و شریعت کا بیڑا غرق کرنے والی ترمیم تھی، کہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہوگا، میں جو بھی سمجھوں شریعت کا اس کا حکم دوں گا، میں جس کو سمجھوں گا برائی ہے میں اس کو روک دوں گا. اس میں کوئی علماء کی بات نہیں، اس میں کوئی پارلیمنٹ کی بات نہیں، بلکہ ڈائریکٹیوز ہوں گے جیسے سلاطین کسی زمانے میں ہوتے تھے. اب سلاطین کا معاملہ بھی کم سے کم یہ تو تھا نا کہ چاہے ہارون الرشید اور مامون الرشید تھے، لیکن پھر بھی وہ علماء سے کہتے تھے نا کہ آپ آئیں، امام مالک سے کہا آپ آ جائیں، قاضی القضات بن جائیں، ہم آپ کی موطا کو بنا دیتے ہیں یہاں کا قانون. انہوں نے انکار کیا، معذرت کی. پھر امام ابو حنیفہ سے کہا رحمہ اللہ کہ آپ آ جائیے، قاضی القضات بن جائیے، آپ ہی کی فقہ پر سارا نظام مملکت چلے گا. انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو یہ فقہ ہماری تدوین کے دور سے گزر رہی ہے، میری بھی رائے ہے اور بھی مجتہدیں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری رائے کو سرکاری قوت کے ساتھ جو ہے نافذ کر دیا جائے، بلکہ ابھی تو یہ اس کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے ابھی وہ ملوکیت کا دور تھا، اس میں کوئی ایسی باڈی بنانے کا خیال اسے آیا نہیں. لیکن یہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 سال بعد یا 800 برس بعد، لیکن جب معاملہ آیا ہے اورنگزیب کے زمانے میں، تو کم سے کم اس نے یہ کیا کہ علماء کی ایک کمیٹی بنائی. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ علماء کے پاس کوئی سینکشن، کوئی اختیار جو ہے نافذ کرنے کا تو علماء کے پاس نہیں تھا نا. وہ تو جو بھی سلیکٹ کیے انہوں نے بھی اپنے ذرائع سے، ظاہر بات ہے تمام علماء سے خود شہنشاہ اورنگزیب کہاں واقف ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنے گورنروں سے کہا ہوگا اور جو بھی عاملین تھے کہ آپ آپ کے علاقے میں جو لوگ بھی مر جائے، عوام و خواص ہیں، جو بھی سمجھے جاتے ہیں کہ فقہ کے، قانون کے، فقہ حنفی کے بڑے بڑے ماہر ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی نے قانون مرتب کر دیا جسے فتاوائے عالمگیری کہتے ہیں، عالمگیر کے نام سے اس لیے کہ عالمگیر کی بنائی ہوئی کمیٹی نے وہ مرتب کیا تھا، قانون نافذ کر دیا عالمگیر نے. لیکن یہ جو چاہ رہے تھے، یہ تو ان کا جو حوث اقتدار ہے اس انتہا کو پہنچی تھی کہ انا ولا غیری، میں جس چیز کو کہوں گا کہ معروف ہے بس اس کا حکم دے دوں گا، اور میں جس چیز کو کہہ دوں گا کہ منکر ہے اسے روک دوں گا. نہ علماء، نہ علماء کی کمیٹی، نہ کوئی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، نہ شریعت کورٹ، نہ پارلیمنٹ. یہ اگر ہو، اسی وجہ سے پھر میں نے شروع میں حالانکہ اس کی تائید کی، لیکن پھر جب اس کے اوپر مزید غور کیا تو اس میں تو بہت خطرناک چیز تھی. ایک چیز کی تو نشاندہی میں نے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن یہ کہ اس پر چونکہ خود ان کی پارٹی کے اندر بھی پھر وہ خورشید محمود قصوری صاحب کھڑے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے پورا اپنا رسک لیا کہ اپنی اسمبلی کی سیٹ جو ہے ان کی جا رہی تھی، کہہ دیا تھا نواز شریف نے. اچھا اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ مستعفی ہو جائیے. تو اس سے استعفی کے لیے اسے کہا چلائیے کاغذ دیجیے میں استعفی لکھتا ہوں. کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی استعفی دیتے ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب کو ذرا خیال آیا کہ خام خواہ اخبارات میں دنیا میں جائے گی, چلو اتنی تھوڑی سی ترمیم اس میں کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ زہر موجود تھا کہ اصل شے ہے ڈائریکٹیو, سینٹرل گورنمنٹ کے ڈائریکٹیو ہیں, وہ طے کریں گے کہ وہ جس چیز کو کہیں گے وہ نافذ ہو جائے. اسے کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, نہ شریعت کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. جسے آپ منکر کہہ رہے ہیں وہ منکر نہیں ہے بھائی. آپ نے ولیمے پر پابندی لگا دی ہے وہ منکر نہیں ہے, وہ تو معروف ہے. اس کا تو حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولمو ولو بشاتم ولیمہ ضرور کیا کرو, چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو. اور چونکہ وہ تو لوگ ایسے تھے کہ جن کا بھیڑے بکریے پالنا تو ان کا اصل پیشہ تھا, اس حوالے سے وہ ایک بکری ہونا تو گویا کہ بہت ہی افلاس کی اور بہت ہی غریبی کی علامت تھی. پھر بات پھر بھی کرو, اسے ذبح کرو, اس کا گوشت پکاؤ, کھلاؤ, لیکن ضرور کرو. اس حوالے سے منکر اور معروف کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا معاملہ علماء طے کریں گے, اس کا معاملہ پارلیمنٹ طے کرے. پارلیمنٹ کے پاس بھی ظاہر بات ہے علماء کی آراء پہنچ جائیں گی, یا ایک شخص واحد جو چاہے فیصلہ کرے. تو یہ میرے نزدیک اور بہت بڑا حملہ تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے کہ دین کا جو حلیہ بگڑتا اور دین کے نام پر پھر جو بدترین قسم کی مذہبی آمریت قائم ہوتی, اللہ نے اسے پاکستان کو بچا لیا اور وہ رک گیا. حالانکہ اگر ان کی حکومت چلتی رہتی اس مارچ کے مہینے میں ان کی اپنی اسمبلیوں کے ذریعے سے سینٹ کا جو انتخاب ہوتا اس میں ان کی اکثریت ہو جاتی اور اس مارچ کے اندر جو ہے وہ جو ترمیم پاس کر لیتے. اللہ نے اس سے بچایا اس ملک کو. اس کے بعد جو اگلا حملہ انہوں نے کیا وہ فوج پر کیا. یہی ایک طاقت ایسی ہے کہ جو مجھے کسی وقت جو ہے میرے لیے درد سر بن سکتی ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس پر کہ جو بھی فوج نے ریئیکٹ کیا ہے, ریولٹ کیا, جو بھی کہے, کاؤنٹر کو. میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی یہ بات 100% درست ہے کہ ہم نے کو نہیں کیا, کاؤنٹر کو کیا ہے. اور یہ صحیح ہے, 100% صحیح اس کی تعبیر ہے. انہوں نے فوج کے خلاف جو اقدام کیا, بس فوج نے گویا کہ انف از انف, بس جو ہو گیا ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ فوج کو اس سے پہلے سپریم کورٹ پر جب حملہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب مدد مانگی تھی, فوج کو اس وقت بھی مدد دینی چاہیے تھی. لیکن اس درجے فوج اس وقت جو ہے حکومت کی جو ہے وہ وفادار ثابت ہوئی کہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی سپریم کورٹ کی, اور سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ عدالت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس کون سی طاقت ہے. اب پولیس ساری کی ساری حکومت کے تحت ہے, پوری کی پوری. تو کوئی اگر کسی کو بلا سکتے تھے تو جو فوج ہوتی ہے تو ایک نسبت آزاد دارہ حکومت کے تحت تو وہ بھی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آزادی ہے اس کے پاس, لیکن نہیں کی تھی مدد. بہرحال یہ ہے وہ معاملہ میرے نزدیک اختیار اور اقتدار, تکاثر فی الاختیارات والاقتدار. اور یہ جو ہے ایک حدیث کی روح سے میں عرض کر دوں, ہی اشد ہن, تکاثر مال سے کہیں بڑھ کر یہ شے ہے, تکاثر اولاد سے کہیں بڑھ کر یہ شے ہے. اس لیے کہ یہ تو تکبر ہو جاتا ہے, اور تکبر کے بارے میں فرمایا ہے حدیث قدسی میں, الکبر ردائی. یہ تکبر جو ہے یہ تو میری چادر ہے. انسانوں میں سے کوئی اگر تکبر کرتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ وہ میری چادر میرے کاندھے سے کھینچ رہا ہے. عرب معاشرے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بڑی توہین نہیں ہوتی تھی کسی شخص کی, اس لیے کہ ان کے لباس میں, جیسے ہمارے ہاں پختونوں کے لباس میں جو ہے وہ لازمی حصہ ہوتا چادر پڑی ہوگی, اور چادر کی قیمت سے معین ہوتا ہے شخص کا رتبہ. باقی وہ لباس وہی پہنتے ہیں, وہی جو عام آدمی نے پہنا ہوتا ہے وہی گیروے رنگ کا ہو یا وہ جو گرے رنگ کے ہوں, وہ ملیشیا کے کپڑے, وہ ان کے بڑے سے بڑا خوانین بھی وہی پہنیں گے. یہ ان کے اندر بڑی اچھی مساوات کا ایک رنگ ہے. لیکن جو چادر اوپر کاندھے پر پڑی ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بڑا شخص ہے, اس کی بڑی قیمتی چادر ہے. اور کسی کی توہین کرنی ہو تو چادر کھینچ کے اسے ننگا کر دیا آپ نے. تو یہ حضور اللہ نے فرمایا کہ الکبر ردائی, یہ تکبر جو ہے یہ میری ردا ہے, میری چادر ہے. میری مخلوق میں سے اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے جو ابلیس کا ہوا تھا, ابا و تکبر و کان من الکافرین, لیسا لک ان تتکبر فیہا, اب تکبر کرنے کا تمہیں مزید موقع نہیں ملے گا, اب مردود ہو گئے ہو تم, نکل جاؤ یہاں سے, اخرج منہا, اب یہاں سے نکل جاؤ. تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند, یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لن یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جنت میں وہ شخص کبھی داخل ہو ہی نہیں سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے. ایک اور حدیث جس کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ ثلاث المنجیات و ثلاث المہلکات, حضور نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں اور تین چیزیں جو اسے ہلاک کرتی ہیں، عمل منجیات ہو فتقوى اللہ فی السر والعلانیۃ، نجات دینے والی چیزیں تین کون سی؟ اللہ کا تقوی، کھلے میں بھی چھپے میں بھی، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور کسی سے آپ خوش ہو ناخوش ہو بات عدل کی کریں، انصاف کی کریں، کسی کی ناخوشی کی وجہ سے اس پر زیادتی نہ کریں اور کسی سے خوش ہونے کے بنا پر اس کی جانبداری نہ بڑھ جائے، والعدل فی الفقر والغنا، اور اعتدال کے روش ہو فقر میں بھی اور غنا میں بھی۔ یہ تو تین ہیں جو کہ منجیات ہیں، نجات دلانے والی چیزیں ہیں، یہ اوصاف ہو اللہم حب لنا من هذه الصفات، اللہ تعالی ہمیں یہ صفات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وثلاث مہلکات، تین چیزیں اس کے برعکس ہوئے جو انتہائی ہلاک کرنے والے مہلک، فعمل مہلکات، مہلکات و مہلکات کیا ہیں؟ فہوم متباعن، وہ ہوائے نفس جس کا اتباع کیا جائے، جو خواہش عمری چل رہے ہیں اس کے پیچھے، وہ شح المطاعن، اور شح یعنی مال کی محبت جس کی کہ اطاعت کی جا رہی ہو اس کے پیچھے آدمی چل رہا ہے، اس کا کہنا مان رہا ہے، دل کے اندر جو بخل ہے، جو لالچ ہے، جو دولت کی حرص ہے، اس کے پیچھے آدمی چلا ہوا ہے، اور آخر اعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، گمنڈ میں آنا، وہیا اشد ہننا، اور یہ تین جو مہلکات ہیں ان میں شدید ترین یہ آخری ہے، یہ جو اعجاب المرء بنفسہ ہی ہے، انسان کے اندر گمنڈ پیدا ہو جانا، غرور پیدا ہو جانا، یہ گویا کہ شدید ترین ہے۔ بہرحال میں اب اس وقت جو بھی ہوا ہے اور جو بھی مرثیہ ہے ہم نے کہا ہے، بار بار کہا ہے، آج پھر یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اب ہمارا ملک جو ہے ایک بالکل جو ہے ایک نئی منزل کی طرف اب چل رہا ہے، وہ ساری حکومت اور پورا نظام وہ ختم، اب نئے نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ آگے پیچھے کی باتیں، کچھ یہ کچھ وہ، کچھ جو ہیں ہینڈ پک قسم کے دانش پر بٹھا لیے گئے ہیں، وہ کہ ہماری زندگی قومی اور ریاستی سطح پر ایک بالکل نئے سرے سے، نئے اسکریچ سے کام شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، اب جن کے ہاتھوں میں بھی وہ تقدیر ہنا آ گئی ہے، آئی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے اور صحیح راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ اب کوئی اور ایسا واقعہ نہ ہو کہ اللہ کسی شخص کو موقع دے اور وہ اس درجے محروم ہو کر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے میں وہ پھر ذلیل اور رسوا ہو کر دنیا سے جائے۔ دوسری بات جس کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے، وہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، خوش آئند خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دانشوروں میں سے اور بہرحال ہمارے ایک اعتبار سے اہم شخصیتوں میں سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ایک تو یہ کہ ان از اون رائٹ خود اپنی ذاتی حیثیت میں بھی وہ بہرحال ایک فلسفی بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، دانشور ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں، جو ان کے تصورات ہیں اسلامی ریاست کے، تو جہاں تک تو ان کا مثبت نقشہ ہے اسلامی ریاست کا، اس کے بارے میں تو اختلاف ہے، ہو سکتا مجھے ہے، لیکن انہوں نے جو ڈیولپمنٹ پولیٹیکل تھاٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امت مسلمہ میں، اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کا ایک جائزہ لیا ہے، اس کو میں نے پسند کیا ہے۔ اس اعتبار سے میں یا ان کی اس تحریر سے متاثر ہوا ہوں، اور یا یہ کہ اس سے پہلے ڈاکٹر فضل الرحمان جو تھے، وہ جو شکاگو میں فوت ہوئے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں، وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے صدر تھے، تو ان کی کتاب بھی جو ہے واقعتاً اس اعتبار سے کہ اسلامی تاریخ میں سیاسی فکر کا ارتقا کیسے ہوا، فقہ کیسے ارتقا یافتہ ہوئی، تصوف کا کیسے ارتقا ہوا وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر واقعتاً ہسٹوریکل ایک جس کو کہا جائے سروے کے اعتبار سے بہترین کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہیں، تو ان کی کتاب بھی اس اعتبار سے اچھی ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی دوسری حیثیت جو ہمارے لیے انہیں بہت زیادہ محترم بنا دیتی ہے، وہ یہ کہ فسر اقبال ہیں، مفکر و مصور و مبشر پاکستان کے فرزند ارجمند ہیں، اس اعتبار سے ان کا احترام پاکستان میں بھی ہے، ابراڈ بھی ہے، پورے دنیا میں ہے، جہاں بھی ہیں ان کو اقبال کے بیٹے کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے، انہیں احترام دیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ خود انہوں نے ایک ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ جب انہوں نے دورہ کیا ہے، یہ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد یہ جو ریاستیں ہیں ٹرکی اسٹیٹس، ان میں سب میں گئے یہ، اور ان کا کہ ہر جگہ میرا بہت ہی عمدہ استقبال ہوا، بہت محبت کے ساتھ، اس لیے کہ اکثر و بیشتر ان کی اپنی اپنی زبانیں تو ہیں، ازبک علیحدہ زبان ہے، لیکن یہ کہ سب فارسی سے بہت ریلیٹڈ ہیں، بہت قریب ہیں، اور فارسی ان تمام ریاستوں کے اندر سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اس لحاظ سے، اور علامہ اقبال کا دو تہائی کلام فارسی میں، وہ ہر جگہ ان کا بہت ہی اچھا استقبال ہوا۔ لیکن تاحال ان کے بارے میں جو رائے میری تھی, اور میں بسا اوقات ان کی آراء پر یہاں اسی جگہ سے تنقیدیں بھی کرتا رہا ہوں, کہ ان پر سیکولرسٹ تھاٹ کا غلبہ تھا اسلامی ریاست کے بارے میں. اب انہوں نے علامہ اقبال کی ایک اصطلاح کو لے کر اسپرچل ڈیموکریسی, یہ علامہ نے لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس کس معنی میں استعمال کیا ہے, اسی طرح پارلیمنٹ کے تھرو سے اتحاد ہوگا, یہ بھی علامہ نے کہا ہے, میں بھی اس کا قائل ہوں. لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں سے حضرت علامہ نے تو ادھر ادھر کوئی باتیں چند کہہ دی ہیں, کوئی مربوط جو ہے اسلامک اسٹیٹ کا کوئی پورا نقشہ جو ہے علامہ نے پیش نہیں کیا ہے, لیکن یہ کہ اشارات ہیں, ان اشارات سے جیسے کہ یہ پزلز ہوتے ہیں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے بنا دیے جاتے ہیں, آج کل بٹس ہیں انہیں جوڑتے رہیے جوڑ کے چیزیں بناتے رہیے, تو جب بٹس ہوں گے تو ان کو کوئی شخص اپنے ذہن کے مطابق جوڑ لے گا, کوئی شخص اپنے ذہن کے مطابق جوڑ لے گا. تو انہوں نے جو اس کا تصور پیدا کیا وہ کیا تھا, اسپرچل ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے, ایک ایسی خالص 100% سیکولر ریاست جس میں کسی مذہب کو بھی دوسرے مذہب پر کوئی تفوقیت نہ دی جائے, یعنی ایک ریاست سیکولر ہے, یعنی ریاستی معاملات میں, قانونی معاملات میں, حکومتی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی کسی ایک مذہب کو اون کر لیتے ہیں کہ سرکاری مذہب یہ ہوگا, اس مذہب کی تقریبات کی سرکاری تعطیلات ہوں گی. اب امریکہ میں سرکاری مذہب تو آخر کرسچینٹی ہے نا, وہ عید الفطر کی چھٹی تو آپ کو نہیں دیں گے, حالانکہ ویسے تو اسلام کو پوری آزادی ہے, آپ نماز پڑھیں, آپ روزے رکھیں. وہ یا کہ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے وہ لا مذہبیت نہیں ہے, لا دینیت ہلا مذہبیت, تمام مذہبوں کو اعتبار رکھ لیجیے آپ, کہ جو آپ اب ہندو وہاں مندر بنائیں, سکھ جا کے گردوارے بنائیں بڑے سے بڑے بنائیں جیسے کریں, اسی طریقے سے مسلمان مسجدیں بنائیں اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں عالی شان بنائیں, بن رہی ہیں وہاں, انہیں کوئی اعتراض نہیں, نمازیں پڑھو روزے رکھو پوجا پاٹھ کرو جچاؤ کرو, لیکن سرکاری مذہب تو ہے نا کرسچینٹی, چھٹی تو ہوگی تو کرسمس کی ہوگی یا ان کے جو بھی اور اس طرح کے تہوار ہوں گے ان کی چھٹی ہوگی, عید الفطر کی عید الاضحیٰ کی چھٹی تو نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ یہ اس حد تک گئے تھے کہ ایسی سیکولر ریاست جس میں کسی مذہب کو بھی کوئی اسپیشل جو ہے حیثیت حاصل نہ ہو اس کے یہ قائل تھے. یہی وجہ کہ دکھ بھی ہوتا تھا اور بہت اس کے اوپر رنج اور صدمہ بھی ہوتا تھا, خاص طور پر اس حوالے سے ان کی حیثیت ہے, علامہ اقبال کے ساتھ زیادہ ہیں اور یہ علامہ اقبال کو اس اعتبار سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں, اور ان کے نام کی وجہ سے بہت سے ہمارے ہاں کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو جنہوں نے زیادہ گہرائی میں جا کر ان ایشوز پر جو ہے غور نہیں کیا ہے, ان کو تو ان کے دلوں میں پیدا ہو جانے شکوک و شبہات ہیں ممکن. لیکن تازہ ترین خبر یہ ہے اور بڑی حیران کن ہے میرے لیے کہ ان کی جو یہ قلب ماہیت ہوئی ہے, یہ افغانستان کا دورہ کر کے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے جو بیان دیا, طالبان کی جو تعریف کی ہے, وہاں کے نظام کی جو تعریف کی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ واقعتاً اگر اس طرح کے ملک دنیا میں ہو تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, جس طرح انہوں نے امن و امان قائم کیا طالبان نے افغانستان کے اندر, یہ بات بہت حیرتناک میرے لیے, لیکن جتنی حیرتناک ہے اس سے زیادہ مسرت افزا ہے. اگر ان جیسا شخص جو ہے وہ جا کر طالبان کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے اس احیاء اسلام جس کے لیے میرا تو موقف ہے, یہ طالبان جو ہے وہ میرے نزدیک اور پاکستان میرے نزدیک تو انہی کو دو کو جڑ کر احیاء خلافت احیاء اسلام کا گہوارہ بننا ہے, اگرچہ نظر نہیں آ رہے آثار اس کے, افغانستان میں تو ہیں پاکستان میں آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کبھی علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا ڈیسٹینی ہے یہ, حالانکہ 17 سال بعد جا کر بات پوری ہوئی اور 10 سال کے بعد پاکستان ریزولوشن پاس کیا گیا 1947 میں, 1937 میں کہا تھا یہ ڈیسٹینی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی, آزاد مسلم اسٹیٹ, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اس آزاد مسلم اسٹیٹ میں ہم اسلام کا وہ نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جو دور ملوکیت سے قبل کا تھا, اس لیے کہ دور ملوکیت میں بنو امیہ بنو عباس اور یہ جو سلاطین عثمانی تھے ترک, ان کے ذریعے سے واقعتاً داغ دھبے لگ گئے اسلام کے چہرے پر, ان کے کردار سے, ان کے اقدامات سے, ملوکیت سے, ان کے محل جو بنے ہیں ان کے اسلام میں تو نہیں تھا, ابو بکر کا کوئی محل نہیں تھا, عمر کا کوئی محل نہیں تھا, کسی کا نہ علی کا کوئی محل تھا, نہ عثمان کا کوئی محل تھا, وہ تو گدڑی پوش لوگ تھے, ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوتے تھے, وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ جو اصل تصویر تھی, کاش کہ ہم دنیا میں اس کو پیش کر سکیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ڈیسٹنی یہ ہے, یہاں سے ہوگا. اور اقبال کا بھی وہ شعر جو ہے, جو اکثر اقبالی جو ہے میں اس سے غافل ہیں, یہاں تک کہ پروفیسر مرزا منور مرحوم بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بھی اس کو ان کی جو خاص محبت تھی قائد اعظم سے, تو اس کو قائد اعظم پر چسپا کر رہے تھے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو. خضر وقت جو ہے حجاز کے دشت یا جو بھی وہاں کا کوئی جنگل ہے اس سے برآمد ہوں گے. خضر وقت جس میں حضرت مہدی کا ذکر ہے جو علامہ اقبال کر رہے ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ان کے لیے حکومت, ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے جائیں گی. کارواں ہی وادی دور و دراز آید برو, کارواں اس وادی سے جو بہت دور دراز ہے دشت حجاز سے, تو دشت حجاز سے تو بہت دور دراز فاصلے پر ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آید برو, تو وہ بات ہو کر رہنی ہے, اگرچہ ابھی فوری طور پر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں, اور اس پر پھر ایک شدرہ بھی لکھ دیا ہے نوائے وقت میں, آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا, میں اس شدرے کی بھی تائید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو بھی زندگی کے دن باقی ہیں, اب خاصی ان کی عمر ہے, صحت اللہ ماشاءاللہ اچھی ہے, انہیں جو بھی توانائی ہے, جو مہلت عمر ہے, جیسے علامہ اقبال کو اپنی عمر کے آخری دور میں جا کر خیال آیا تھا کہ ایک جماعت بنائی جائے بحث کی بنیاد پر, اور یہ میں نے ان سے ایک ملاقات میں انہیں بتایا, ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. میں نے کہا ڈاکٹر ارحان احمد فاروقی صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی ہے, اور وہ علامہ اقبال ڈے تھا, اس کے بعد کھانے پر ہم جمع تھے, تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ میں وہ آپ کو بھجواؤں گا کتاب, دیکھیے آپ اس کو, کہ وہ ایک بحث کی بنیاد پر خالص اسلامی جماعت بنانے کا نقشہ جو ہے علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری سالوں میں, یہ سن 36 کے آس پاس کی بات ہے, یہ وہی سن ہے کہ جس سن میں علامہ اقبال نے وہ اپنی نظم لکھی ہے ابلیس کی مجلس شورا, جو میرے نزدیک ان کے کلام کا خلاصہ ہے کہ امت مسلمہ کے نام ان کا پیغام کیا تھا. اور یہ ظاہر بات ہے کہ ان کا زندگی کا جو آخری دور تھا, اور کس میں تو انتقال ہو گیا ہے, اور یہ سن 36 کی نظم ہے, اور سن 36 ہی کی وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کی روایت کی ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے. سن 32 سے لے کر 36 تک اس کے ضمن میں کچھ گفت و شنید, خط و کتابت ہوتی رہی, اور سن 36 میں وہ نقشہ بن چکا تھا. لیکن بہرحال اللہ کرے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس عمر میں, اب وہ اس رخ کی طرف آئیں, تو پھر یہ کہ واقعتاً یہ ایک بڑی پیش رفت ہو جائے گی. یہ بھی میرے نزدیک جو ایک اعجازی جو مختلف علامات ہیں موجودانہ, میرے نزدیک یہ بھی اس میں شمار کیے جانے کے قابل ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے طالبان کی تعریف کی ہے. پوری دنیا جن کو کہہ رہی کٹر ہیں اور بڑے تنگ دل ہیں اور تنگ ذہن ہیں اور اجڑ ہیں اور گنوار ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں, لیکن یہ کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا یہ کہنا جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب یہ کہ وقت اگر سے ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا, اس لیے مجھے یہ لندن سے میں آتے ہوئے لانا چاہتا تھا, وہ کٹنگ رہ گئی ہے کہیں, یا پھر گاڑی کے اندر گر گئی میری جیب میں سے. مجھے ایک ای میل آیا ہے, خالد بیگ صاحب ہیں لندن میں ہوتے ہیں, انہوں نے البلاغ ای میگزین بھی جاری کیا ہوا, ای میل کے اوپر کوئی میگزین چلاتے ہیں, اور امپیکٹ انٹرنیشنل جس کا میں نے یہاں کئی دفعہ حوالہ دیا, جس کے مضامین جو ہیں ہم نے وہ شائع بھی کر کے تقسیم کیے تھے, اس کے بھی وہ بڑے اہم مضمون نگار اور کالم نگار ہیں. انہوں نے ذرا سرزنش آمیز مجھے ایک ترغیب دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے جو بھی آتے ہیں ای میل کے اوپر, ہمارے جو انٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, خطبوں کے خلاصے بھی جاتے ہیں اور یہ پریس ریلیز بھی جاتے ہیں, کہ میں بڑے شوق سے ان کو پڑھ رہا ہوں, ذوق سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے بھی پہلے تو یہ کہ بہت یہ تحسین کی ہے کہ طالبان کی حمایت آپ جس طور سے کر رہے ہیں یہ بہت صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرے اور بہت سے ایشوز پر جو آپ کی باتیں ہیں وہ بہت درست ہیں, 100% درست ہیں. لیکن ایک بات میں انہوں نے کہا کہ مجھے شکوہ ہے کہ اس وقت ہماری حکومت نے, پاکستان کی حکومت نے جیسے کہ اوپن لائسنس دے رکھا ہے, اور بلینک چیک کا لفظ استعمال کیا انہوں نے ای میل میں, کہ یو این او کو, ورلڈ بینک کو, آئی ایم ایف کو, جو سوشل انجینئرنگ پروگرام ان کا ہے, سوشل انجینئرنگ پروگرام یعنی میں مالیاتی استعمار کی بات تو کرتا ہوں, لیکن جو سوشل انجینئرنگ پروگرام ان کا ہے, عورتوں کی آزادی, عورتوں کو گھر سے نکالنا, عورتوں کے اندر بے پردگی پیدا کرنا, عورتوں کو جو ہے میدان میں لا کے کھڑا کرنا, یہ ان کا سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے. کہ جہاں کہیں بھی مسلمان معاشرے میں اگر فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے انٹیکٹ ہے، ابھی خاندان کی کچھ روایات ہیں، ابھی کسی کو سربراہ سمجھا جاتا ہے خاندان کا، اگر مرد کو واقعت القوامیت حاصل ہے اور عورت اس کے تابع ہے، اگر یہ ہے تو اس کی جڑیں کھودنے کے لیے پروگرام جو ہے، جس کے لیے آپ دیکھیے ایشیا کا گھیراؤ کرنے کے لیے پہلے کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اگرچہ اس مالیاتی استعمار کے بارے میں اور یہ کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب لانا، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایک ایک چیز کے اوپر دھواں دار تقریریں ہم کرتے رہے، حاصل کچھ نہیں، جب تک کہ انقلاب نہیں آتا اور ایک ملک نہیں کھڑا ہو جاتا اس کا نمبردار بن جاتا. تو ہم نے اپنی توانائیاں جو بھی ہیں، تھوڑی ہیں کم ہیں جتنی بھی ہیں محدود ہیں، ہم لگائے ہوئے اسی بات پر. لیکن بہرحال ان کی طرف سے جس کو میں نے تحدید آمیز ترغیب کہا ہے کہ یہ جو کام ہے اور انہوں نے دنوایا ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز الیکشن تھے 50% سیٹس، یہ تو ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا اس ملک کے اندر. دیہاتی علاقوں میں 50% عورتوں کو آپ سیٹیں دینا چاہ رہے ہیں، نہ اس کلچر کا وہ حصہ ہے نہ ابھی تک، یہ تو یوں سمجھئے کہ بغیر کسی معلوم ہوتا بالکل خالص کسی اندھے انسان نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا، جس کا کہ اس ملک کے اندر جو بھی اس کے گراؤنڈ فیکٹس ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں. بھائی آپ کو بہت سیکولر بننے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، عورتوں کو حق دے دیجیے، آئیے الیکشن لڑے. وہ آخر تہمینہ دولتانہ الیکشن لڑ کے آ سکتی ہے، آبدہ حسین آ سکتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ عام کر دیجیے، جو عورتیں آئیں وہ الیکشن لڑیں، مردوں اور عورتوں کے ووٹ لیں. لیکن یہ کہ 50% سیٹیں عورتوں کی رکھ دینا اور یہ کہ اگر وہ نہ ہوئی تو یہ سیٹیں خالی رہیں گی، یہ اصل میں شعور نہیں ہے ہمارے سامنے. چونکہ خزانہ خالی نظر آتا ہے، مسئلہ ہے تنخواہ کہاں سے دیں گے، تو اس کا تو مسئلہ ہے، وہ تو یہ کہ آئی ایم ایف کی بھی خوشامد کریں اور اس کی بھی کریں اس کی بھی کریں، ری شیڈیولنگ کرائیں، باہر کریں، دوڑ کریں. لیکن یہ جو خاموش طریقے سے ہماری جڑیں کھودی جا رہی ہیں، فیملی پلاننگ کا معاملہ جو ہے، اخلاق باختہ کرنا پوری قوم کو، جس طریقے سے گرین کی انہوں نے مجھے کئی چیزیں اس پہ لکھی ہیں، میں اس کو ان کے ای میل کو جو ہے آئندہ جو شمارہ آئے گا ندائے خلافت کا اس میں جو کا تو شائع کر دوں گا. اللہ کا شکر ہے پاکستان سے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے ہیں اور صحیح رخ پر سوچتے ہیں، وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طور سے کر رہے ہیں، کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے. تو میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا کہ اب انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں ہم زیادہ زور شور کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر حکومت کی بھی توجہ دلائیں گے اور عوام کو بھی متوجہ کریں گے اور رائے عامہ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.